वलौ जालनाहु मलकन लजालनाहु रजुलन, और अगर हम बनाते कोई फरिश्ता भी भेज देते रसूल बना के, तो आखिर हम उसको भी तो इंसान ही बना के, एक फरिश्ता जो बनाते हम उसको एक इंसान की मर्द की शक्ल में ही भेजते ना। अगर ये उसको इंसान की शक्ल में देख लेते, उन्होंने कहना था लो ये तो इंसान है। देखिए दो ही सूरतें हो सकती थी ना फरिश्ते के आने की, या तो वह फरिश्ता बन के आता, अगर फरिश्ता बन के आ जाता तो लकुदी अल अमरु का मतलब ये भी हो गया कि इंसान फिर उसकी ताब ही ना ला सकते, उनका फैसला हो जाता यानी मर ही जाते। इंसानों के दिल थोड़ी इतने मजबूत हैं कि वो फरिश्ते की ताब ला सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था जिब्राइल अलैहि सलाम को आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पे बैठे हुए, बेहोश हो गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि अम्बिया के दिल तो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो इंसान ताब नहीं ला सकता फरिश्ते की। और तो फरिश्ता अगर आता तो जाहिर है इंसानी शक्ल में भेजते, अब इंसानी शक्ल में भेजते तब भी मसला होना था लोगों के, ये तो इंसान है, फिर उसको पहचानते कैसे वो। अब देखिए ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, जो हदीस है जिब्राइल है मशहूर हदीस है, तो इंसानी सूरत में आए थे, सारे सहाबा कराम देख रहे थे। जब वो चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनको बुलाओ, वो भागे गए तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्राइल थे, लेकिन सहाबा ने बिल्कुल भी नहीं पहचाना, उनको शक भी नहीं गुजरा कि ये जिब्राइल हो सकते। जब फरिश्ते इंसानी सूरत में आते हैं तो कोई पहचान नहीं सकता। इवन देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं पहचाना था, उनके पास फरिश्ते इंसानी सूरत में आए थे तो उन्होंने नहीं पहचाना था, खाना ला के सामने रख दिया। पूरी की पूरी कौम थी कौम लूत, जो उन्होंने नहीं फरिश्तों को पहचाना, उन्होंने कहा ये दो हमारे हवाले करो इनको, इन लड़कों को, तो उन्होंने नहीं पहचाना था। तो जब अगर फरिश्ता इंसानी सूरत में आता फिर तुमने पहचानना नहीं था। और दूसरी बात ये कि अगर फरिश्ता अल्लाह ताला रसूल बना के भेजते तो लोगों ने कहना था ये तो फरिश्ता है, ये तो ये सारे काम कर सकता है, हम कहाँ, हम बेचारे इंसान कमज़ोर, इसको क्या पता भूख क्या होती है, इसको क्या पता खौफ क्या होता है, इसको क्या पता लालच क्या होता है, इसको क्या पता गम और खुशी क्या चीज़ें होती हैं, औलाद का गम क्या होता है, इंसान की मजबूरियाँ क्या होती हैं, इस फरिश्ते को क्या पता, इसके साथ तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो इंसान ने फिर किसी को ऐसे बहाने करके ना फॉलो करने के लिए फरिश्ता एक रोल मॉडल नहीं बन सकता था। इसीलिए इंसान को, गौर से सुने, इंसान को रसूल बना के भेजा गया। एंड हम तुले रहते हैं इंसान को भी नूर साबित करने में कि वो भी नूर है, और नूर तो फरिश्ता होता है, नूर से तो फरिश्ता बना है ना। अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई के लिए, हमारे रोल मॉडल बनाने के लिए इंसान को ही चूज़ किया, और वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर क्या करें हमारी अकलों का कि हम उनको इंसान मानने को तैयार नहीं होते, और इसमें उनके लिए समझते हैं कि हमने कोई शायद बेइज्जती कर दी उनको इंसान कह के, हालांकि यही उनकी सबसे बड़ी ऑनर की बात है कि इंसान होते हुए उन्होंने वो काम किए जो कि दूसरे इंसान कहते हैं हम क्या करें, हमारी तो मजबूरियाँ हम नहीं कर सकते। उन्होंने साबित किया कि एक इंसान भी इस दर्जे तक पहुंच सकता है, इस बुलंदी तक। वलबसना अलैहिम मा यलबिसून, और अलबत्ता हम मुश्तबे कर देते इन पर जिस शुबे में वो मुब्तला, यानी फिर तो कन्फ्यूजन और बढ़ जाती और मुश्किल पड़ जाती, इंसान फरिश्ते के बारे में शक में ही रहता। वलकदिस्तुहज़िया बिरुसुलिन मिन क़ब्लिका, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, नबी ये कोई ऐसा नहीं कि आपका ही मजाक उड़ाते हैं। वो कहते थे ना अगर अल्लाह ने रसूल बनाना है तो यही रह गया था रसूल बनाने को, हम इतने बड़े बड़े जो सरदार हैं वो मर गए थे, तो नहीं ऐ नबी आपका ही नहीं ये मजाक उड़ाते, आपसे पहले भी रसूल आए थे उनका मजाक उड़ाया गया, आप फिक्र ना करें, नहीं मानते तो कोई बात नहीं, आपसे पहले भी रसूलों को हकारत से देखा गया, बातें बनाई गई उनके ऊपर, गलत किस्म के अल्फाज उनको कहे गए। याद है आपको अय्यूब अलैहिस्सलाम का किसी ने सुना हुआ किस्सा, क्या क्या उनको कहा गया था, कहते थे कि अगर ये इतना ही अल्लाह वाला होता तो इसके ऊपर ये तो ना होता कि आप जिस्म ऐसा, बीमारी ऐसी हो गई थी लोगों ने उठा के शहर से बाहर फेंक दिया था, अगर ये इतना ही अल्लाह का नेक बंदा होता तो इसके साथ ये होना था। कई रसूलों को किस किस तरह तंग नहीं किया गया। तो फहाका बिल्लदीना साखिरू मिन्हुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, घेर लिया उन लोगों को जिन्होंने मजाक उड़ाया था उनमें से, جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، عذاب کا. لے آؤ نا عذاب، تم تو روز کہتے ہو عذاب آ رہا ہے عذاب آ رہا ہے، اب عذاب تو تمہارا آتا ہی نہیں، پھر کدھر گیا؟ ہائے ہائے عذاب آ گیا ہمارے اوپر، وہ ہو بڑا سخت عذاب ہے بھائی، یہ اس طرح اتنی یعنی حقارت سے باتیں کرنا، سخی روح میں ہے نا کہ انسلٹنگ، ہیومیلیٹ کرنا، اتنا عذاب کا مذاق اڑاتے اور اس پر ہنستے تھے. اب دیکھیں ایک پیغمبر پہ کیا گزرتی ہوگی. وہ بتایا جا رہا ہے دیکھو نوح علیہ السلام 950 سال تک یہ مذاق سہتے رہے. تو پیغمبروں نے یہ باتیں صحیح، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. بات صرف نا ٹائمنگ کی ہے، وقت کی ہے، ٹائم فیکٹر کی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مذاق اڑاتے ہیں یا باتیں مناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہیں سکتا، اس لیے پکڑ نہیں آ رہی. اب لے کر آؤ نا جلدی سے، پھر لے کر آؤ عذاب. پھر تو ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ بھول گیا ہے یا وہ پکڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی زبانیں اسی وقت بند ہو جائیں، مگر اللہ کے ہاں مہلت دی جاتی ہے. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اللہ اکبر. ان سے کہو، اے نبی ان سے کہیں زمین پہ ذرا چل پھر کے دیکھیں، دیکھو تو صحیح، ایکسپلور کرو زمین کو، جاؤ نکلو، تباہ شدہ بستیوں کو دیکھو، جو سب جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا. تم دیکھو گے نا، یہ تو تمہارے اندر ایمان اترے گا. اب دیکھیں میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ موہنجو دڑو، ہڑپا، ٹیکسلا وغیرہ، ان کے آثار کسی نے دیکھے ہوں یا ہم چلے میوزیمز میں آپ نے دیکھا ہو یا آپ نے ٹی وی وغیرہ پہ کوئی پروگرام دیکھے ہوں، جو یہ تباہ شدہ بستیاں ہوتی ہیں کیا نظر آتا ہے وہاں پہ؟ اکثریت میں آپ دیکھیں گے وہ سارے لوگ جو تھے نا ان کے آئیڈلز تھے، بت پرست تھے، وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. اور ان کی جب یہ کھدائیاں ہوتی ہیں تو نیچے سے بڑے بڑے بت نکلتے ہیں، اور ہم کبھی اس طرف توجہ دینے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ کیا وجہ ہوئی ان کی تباہی کی. آج ہمارے ہاں بھی جب ایسی تباہیاں آتی ہیں تو ہم آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں ہوتے. نام سے تو اپنے آپ کو توحید والے کہتے ہیں مگر اللہ کی کتاب کے الٹ چلنے والے ہیں. ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ ہم کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے دیکھو گناہوں کی وجہ سے اگر وہ تباہ ہو گئے تو آج ہمارے پر بھی کوئی تباہی آ سکتی ہے، کیونکہ ہم دیکھیں یہاں پہ کہا گیا نا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تکذیب کرنے والوں کی، جھٹلانے والوں کی. ہم ٹھیک ہے زبان سے نہیں جھٹلاتے، ہم زبان سے کہتے ہیں ہم بڑے ایمان والے ہیں، ہم عمل سے جھٹلاتے ہیں. عمل ہمارا بتاتا ہے کہ ہمارا ایمان نہ اللہ پہ ہے نہ آخرت پہ ہے. تو ٹھیک ہے ذرا جا کے انجام دیکھ لو ایسوں کا، کیسے وہ اپنے مال و اسباب سمیت گھروں میں دفن ہو گئے، اپنے ہی گھروں میں. تو تم خود سوچ لو کہ تمہارے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے. ہم اپنے آپ کو تو پکے سچے مومن کہتے ہیں اور ایمان کے دعوے کرتے تھکتے نہیں ہیں، لیکن اگر ہمارا عمل تکذیب کر رہا ہے، اگر اللہ کا حکم ہے فحاشی سے دور رہو، شیطان فحاشی کا حکم دیتا ہے، اور ہمارے علاقوں میں اڈے ہیں فحاشی کے، جہاں پہ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ فحاشی کا کاروبار ہوتا ہے لیکن وہ چل رہے ہیں اور سب لوگ آرام سے گھوم رہے ہیں کہ ٹھیک ہے فحاشی ہو رہی ہے، یہاں پہ بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، تو اٹس اوکے. ان کے نام بھی دیے گئے ہیں کہ یہ یہ نام ہے ان علاقوں کے، سب کو پتا. سود کو اللہ نے حرام کیا مگر سود گھر گھر میں چل رہا ہے، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، ہمارے گھروں کا جو رہن سہن ہے کیا واقعی وہ ویسا ہے جیسا اسلام کہتا ہے، یا ہم اپنے عمل سے تکذیب کر رہے ہیں؟ اسلام ہمارے کیا کہتا ہے ہمارے رہن سہن کے بارے میں؟ شاید ہم تو جانتے بھی نہ ہوں. کیا مکسڈ گیدرنگز ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ ہمارے گھروں میں ہماری مرضیاں چلتی ہیں یا اللہ کی مرضی چلتی ہے؟ ہم اپنے آپ کو اصل میں دھوکہ دیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم تو بس مسلمان، ہم تو کلمہ گو، ہم تو فلاں. کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے عمل سے ہی اس کلمے کو جھٹلائے. تو ہم دیکھیں ان آثار کو اور ان سے سبق حاصل کریں. دیکھو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کیسی آتی ہے. ہم ڈر جائیں، اپنے اعمال کو درست کریں. بجائے ہم کیا دیکھ کے کیا کہتے ہیں، او بھلا اس بچے کا کیا قصور تھا، یہ کیوں مر گیا، بھلا فلاں نے کیا قصور کیا تھا، فلاں کے اوپر کیوں ایسا آ گیا. بھائی ہمارا کام حساب کتاب لینا نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جس کا کام ہے اسی کے لیے رہنے تھے. ہم نے یہ سارے آثار دیکھ کے، یہ ساری باتیں دیکھ کے اس کے بعد ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور اللہ کی گرفت کو سمجھنا ہے کہ کس قدر پاورفل ہے اس کی گرفت. اس کی گرفت سے کوئی باہر نہیں ہے. ہم نہ ڈر ہو کے نا پھرتے رہیں دنیا میں، ہم جو مرضی کریں گے کچھ نہیں ہوتا ہمیں. کل کہہ دیجئے لِمَن مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، کس کا ہے؟ یعنی یہ کس کا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھو، یہ سورج کس کا ہے، یہ چاند کس کا ہے، کس کی ہے یہ، اور یہ زمین کس کی ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی کی ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے. یہ کوئی جواب دے نہ دے، آپ جواب دیں کہ یہ سب اللہ کا ہی ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے لکھ دیا اپنی ذات کے اوپر رحمت، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. اسی وجہ سے لوگ اس کی نافرمانیاں کر کے بھی گھوم رہے ہیں زمین پہ. آپ دیکھتے ہیں جب باہر کبھی نکلتے ہیں اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ کس حال حلیے میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ان کا رہنا سہنا، ان کی کن کن برائیوں کے اندر پڑے ہوئے. پھر یہی ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا صبر ہے اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے پھر بھی انسان کو مہلت دے رکھی ہے کہ وہ زمین پہ سانس لیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، ہنستا کھیلتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کو رزق بھی مل رہا ہے، اس کو دیکھنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی ملی ہوئی ہیں، چلنے پھرنے کی بھی ملی ہوئی ہیں، یہ سارے کام کرنے کی بھی ملی ہوئی ہیں. یہ رحمت ہے اور اس لیے کہ شاید ہی اپنی اصلاح کر لیں. تو کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے تو مینڈیٹری کر لیا، کوئی اور نہیں اس کے اوپر مینڈیٹری کر سکتا، مگر خود اس نے اپنے اوپر کی ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں اور جنات، انسانوں، جانوروں کو اور حشرات الارض، جتنی بھی یہ سب لیونگ بینگز ہیں نا، اس میں اس نے صرف ایک رحمت رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں. ہم جو ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے ہیں، اچھی طرح بات کرتے ہیں نا، وہ اس ایک رحمت کا حصہ ہمیں ٹائنی سا ملا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بہت لونگ بھی ہے، بہت لونگ، سراپا رحمت بھی ہے آپ میں سے کوئی، تو تب بھی وہ اس رحمت کا چھوٹا سا حصہ اس کو ملا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہے وہ. اور اسی رحمت کی وجہ سے فرمایا وحشی جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہوئی، اور ان کے ساتھ اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. سبحان اللہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی. 99 رحمتیں، اس لیے ہی تو قیامت کے دن اللہ اکبر شیطان کو بھی امید ہو جائے گی کہ شاید اللہ اس کے اوپر بھی رحم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے جب پیدا کیا زمین و آسمان کو تو اپنے لیے لکھ دیا تھا، اپنے پاس لکھا ہوا ہے، اس کے پاس ہے یہ لکھی ہوئی چیز کہ میں نے میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی. اِنَّ رَحْمَتِ تَغْلِبُ عَلَى غَضَبِ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے، یہ اس کے سامنے لکھا ہوا ہے. ورنہ جو انسان کے اعمال ہیں آپ سوچتے ہیں کہ انسانوں کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کے اوپر رحمتیں ہوتی؟ آپ اور آپ اندازہ کریں 99 رحمتوں کی وسعت اور گہرائی کے متعلق۔ پھر اتنا دکھ ہوتا ہے نا جب کوئی کہتا ہے افریقہ میں بچے مر رہے ہیں، اللہ کو نہیں پتا اس بات کا، اتنی جگہ خون خرابہ ہو رہا ہے، اللہ کو نہیں پتا اس بات کا، وہ کیوں نہیں کچھ کرتا؟ وہ اللہ کے بندو، تم کسی کو دنیا میں دیکھتے تو کہتے ہائے کتنی رحم دل ہے، ہائے کتنی کائنڈ ہے، سو نائس، کتنی اچھی ہے یہ۔ یہ تو اس کو ایک چھوٹا سا پورشن ملا اللہ کی رحمت کے، اس ایک حصے کا، 100 میں سے ایک حصے کو ڈسٹریبیوٹ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری یہ جتنی مخلوق ہے ان کے اوپر، ایک حصے کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا، تو 99 حصے ہیں اس کے پاس۔ اب وہ ایک حصہ بھی ہمارے پاس پورا نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک پورشن ہے ہمارے پاس، سبحان اللہ۔ تو جس کے پاس اتنی رحمتیں ہوں گی، وہ کیا اپنے بندوں سے ایسے ہی بے نیاز ہے اور اس کو پتا نہیں ہے اور وہ ایسے ہی چھوڑے ہوئے ان کو؟ اس میں بھی اس کی کوئی حکمت نہیں ہوں گی، مگر ہم کوشچن کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، انگلی اٹھاتے ہیں اللہ کے اوپر، اور یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کتنی رحمتوں والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قیدی پیش کیے گئے تھے، قیدیوں میں سے ایک عورت تھی، کسی کو تلاش کر رہی تھی، اچانک اس نے ایک بچے کو دیکھا، اس نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی، کیونکہ اس کا اپنے بچے کو وہ تلاش کر رہی تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر آگ میں ڈالنا اس کے لیے مقدر ہوا تو یہ اپنے بچے کو مقدور ہوا تو یہ اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گی، اور یہ اپنے بچے پر جس قدر رحم کرنے والی ہے، اللہ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے، جب ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی، اللہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈالنا گوارا کرے گا؟ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے آگ میں جلیں اور وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ وہ کوئی اس کو عذاب دینا کوئی اچھا لگتا ہے اور اس نے جہنم اس لیے بنائی کہ میں ان کو جلاؤں اس کے اندر، ایسا نہیں ہے۔ ماں کتنا رحم کرتی ہے اپنے بچے پہ، اس سے کہیں زیادہ، 70 ماؤں سے زیادہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا۔ تو اب یہ نہیں لیکن کوئی کہہ سکتا پھر انسان جو آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے تو وہ کیا ہے؟ تو اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا، اور جن کو آگ میں ڈالے گا وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں کہتے، وہ بتوں کا بندہ کہتے ہیں، کوئی سورج کا، کوئی آگ کا، کوئی گائے کا بندہ کہتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا خود کو بندہ کہتا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے مگر بندگی میں کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہشات کی کو اس نے اپنے آپ کو بندہ بنایا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو آپ نے نہیں دیکھا اس بندے کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، کیا آپ اس کی وکالت کریں گے؟ جو اپنی خواہشات کے بندے بن گئے وہ تو پھر آگ میں ہی جائیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو رحمتوں کی وسعت کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اندازہ ہے نا، اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں کے ایک شخص کی روح سے فرشتوں کی ملاقات ہوئی، فرشتوں نے پوچھا تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرشتوں نے کہا یاد کرو، اس نے کہا میں لوگوں کو قرض دیتا تھا اور میں نے اپنے نوکروں کو کہا ہوا تھا کہ جو تنگ دست ہو اس کو مہلت دینا اور خوشحال جو ہو اس پہ سختی نہ کرنا، یعنی جو قرض واپس نہ کر سکے کوئی بات نہیں اس کو ٹائم دیتے رہنا، اور جو خوشحال ہے اس پہ بھی سختی نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے درگزر کرو، میں نے اس کو معاف کر دیا، اس لیے کہ اللہ اتنا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ایک بات اتنی پسند ہے کہ اس نے میرے بندوں کے اوپر سختی نہیں کی، ان کو مہلت دی، تو جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کا میں تم سے زیادہ حقدار ہوں، میرے بندے سے درگزر کرو، یعنی تم میرے بندوں کو معاف کرتے ہو تو میں معاف کروں گا تمہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو پہلی حدیث میں نے آپ کو بتائی یہ بخاری اور مسلم کی ہے، اور اب کی جو حدیث ہے یہ بھی بخاری اور مسلم سے ہے، کہ ایک آدمی جو تھا وہ راستے میں چل رہا تھا، اس نے راستے میں کانٹے کی ایک ٹہنی دیکھی، ہوتی ہے نا کبھی کوئی راستے میں کوئی ایسی چیز گری ہو، تو تو اس نے اس کو راستے سے ایک طرف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس فعل کو اتنا پسند کیا کہ اس کو بخش دیا کہ اس نے میرے بندوں کے راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا. تو سوچے ہیں چاہے کانٹوں کی ٹہنی ہو, کوئی شیشے کا ٹکڑا ہو, کوئی کیلے کا آم کا چھلکا ہو, کوئی گندی چیز ہو, کوئی اور ایسی چیز ہو جو راستے میں پڑی جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی, اس کو راستے سے ہٹانے پہ بھی یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ نے اس کو بخش دی. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ دیکھیں دعا یہ بتائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو دعا کیا کرو, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. اسی طرح ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات یہ بھی آتی ہے بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, تو ان کے جسموں پہ آگ کے نشان ہوں گے, پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دے گا. تو اللہ کی رحمت ہے جس سے لوگ جنت جہنم سے نکلیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے. یہ بھی فرمایا کہ جس مسلمان کے بھی تین نابالغ بچے یعنی چھوٹے ہیں بالغ نہیں ہوئے وہ فوت ہو جائیں, وہ اس مسلمان کو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کر دیں گے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے بندے کو کتنی تکلیف ہوئی نا اس وجہ سے, اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. تو کتب علی نفسی الرحمہ, اللہ نے اپنے اوپر رحمت تو فرض کر لی ہے. اللہ اکبر. دیکھیں آپ دنیا کے کوئی بادشاہ, کوئی صدر, کوئی وزیر کے خلاف آپ کچھ بولیں تو فون پہ بھی آپ احتیاط سے بولتے ہیں کہیں کوئی گستاخی ان کی شان میں نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے. مگر رب کائنات کے بارے میں لوگوں کی زبانیں کتنی کھلی ہوئی ہیں, جو چاہے بولتے رہتے ہیں. آج آزادی جو ملی ہوئی ہے اتنا بولتے ہیں, مگر دیکھو یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ وہ پھر بھی چھوڑے رکھتا ہے. وہ جس کی مٹھی میں ساری کائنات ہے, وہ سوچیں کہ اتنے سے 5-6 فٹ کے آدمی کو وہ سیدھا نہیں کر سکتا, چاہے تو اسی وقت اس کی زبان بند کر دے. لیکن وہ مہلت دیتا ہے, کافر کو بھی دیتا ہے, مشرک کو بھی دیتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں خاوند تو کسی کا برداشت نہیں کرے گا, کسی کا ہسبینڈ نہیں برداشت کرے گا کہ اس کی بیوی کہے کہ آپ بھی میرے ہسبینڈ ہیں اور فلاں بھی میرا ہسبینڈ ہے. کسی کا ہسبینڈ نہیں یہ برداشت کرے گا, ہے نا. اور ہم کیا کہتے ہیں, اللہ تو بھی میرا خدا ہے اور فلاں بھی خدا ہے اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے. یہ انسان کہتا ہے نا, کتنا برا کلمہ یہ منہ سے نکالتا ہے, یہ شرک کی بات کتنی بری ہے, اور انسان ڈرتا نہیں ہے. لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ پھر اس نے اس کو چھوٹ دی بھی. ورحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت کی وسعت ایسی ہے, چھائی ہوئی ہے اس کی رحمت ہر چیز پر. لیکن یہ چھٹی جو ہے نا, اس نے یہ کھلی چھٹی یہ ہمیشہ کے لیے نہیں دی. لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ, البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن تک جس میں کوئی شک نہیں. الا کا مطلب کیا ہوتا ہے, تک. تو قیامت کے دن تک ضرور تمہیں جمع کرے گا, مطلب کیا, یعنی ساری روح کو جمع کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا تاکہ قیامت کا دن آ گیا. برزخ میں وہ جمع ہو رہی ہیں نا ساری روحیں. اور الا کا معنی اگر فی کا لیں, قیامت کے دن میں جمع کرے گا, تو تب بھی ٹھیک ہے کہ قیامت کے دن میں سب کو جمع کر لے گا, اکٹھا کر لے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون, لیکن وہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خود خسارے میں ڈالا ہے وہ ایمان نہیں لے کر آتے. کس پہ نہیں ایمان لے کر آتے؟ آخرت کے دن پہ, قیامت کے دن پہ ایمان نہیں لے کر آتے. کون لوگ نہیں ایمان لے کر آتے؟ جنہوں نے خود فیصلہ کر لیا ہے نقصان میں اپنے آپ کو ڈالنے کا. قیامت کا نقصان وہی لوگ اٹھاتے ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنے کا فیصلہ کیا. اس کا مطلب اللہ کسی کو نقصان میں نہیں ڈالتا, انسان خود ایسے کام کرتا ہے کہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالتا ہے, وہ خود سوچ لیتا ہے بس میں نے نہیں ماننا, اور جو مانے گا نہیں وہ اس کی تیاری بھی نہیں کرے گا. جنہوں نے اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنے کا پروگرام خود ہی بنایا ہوا ہے وہ مانتے ہی نہیں ہیں نا پھر. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اور اسی کے لیے ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں. سکنا کا مطلب اسٹیشنری ہے, اگر یہ لیا جائے اس کا مطلب ایک تو مانا ہو گیا نا سکون میں, سکون میں ہے جو بھی رات میں اور دن میں, اور ایک اسٹیشنری جو بھی ٹھہرا ہوا ہے رات میں. اور اسی میں پہ بتایا گیا کہ یہاں پہ مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پہ اس کا اپوزٹ جو ہے وہ محذوف ہے, یعنی خود ہی آپ کی عقل پہ چھوڑ دیا گیا کہ آپ یہ خود ہی سوچیں کہ ایک چیز سکون میں ہوتی ہے اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے, ایک اسٹیشنری ہوتی ہے رکی ہوئی چیز ہوتی ہے ٹھہری ہوئی ہوتی ہے, تو دوسری کیا ہوتی ہے جو موونگ ہوتی ہے. تو یہاں پہ کہا گیا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ, اور یہاں پہ آئے گا آگے وَمَا تَحَرَّكَ فِي النَّهَارِ, جو موونگ ہے موو اراؤنڈ کرتی ہے دن میں. دونوں اپوزٹ چیزیں, قرآن پاک میں یہ کئی دفعہ اس طرح کی چیز آئی ہے کہ ایک چیز بیان کر دی جاتی ہے اس کے اپوزٹ کو محذوف رکھا جاتا ہے, یعنی وہ ہڈن ہوتی ہے اسی میں اس کا معنی ہوتا ہے, آپ پڑھنے والے کی خود ہی عقل پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ظاہر ہے وہ چیز بھی اس کی ہے جو رات کو ٹھہری ہوئی ہے اور جو دن میں چلتی پھرتی ہے, کیونکہ دن میں تو کوئی چیزیں نہیں نا رکی ہوئی ہوتی, تو وہ رات کو جو سکون کرتی ہیں وہ بھی اسی کی ہیں اور جو دن میں موو کرتی ہیں وہ بھی اسی کی. رات کے اندھیرے میں کیا چیز ٹھہرتی ہے, تمام چرند پرند کیڑے مکوڑے انسان سب چیز ٹھہر جاتی ہے ایک جگہ سکون کرتی ہے, وہ سب بھی اللہ کے لیے اللہ کے ہی ہیں. اور جو دن کو نکلتے ہیں حرکت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ سننے والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے. چونٹی دن کو اور رات کو اپنے بل میں کیا کر رہی ہے, یہ اللہ سن بھی رہا ہے اس کی بات کو اور وہ جاننے والا بھی ہے. چونٹی بھی بولتی ہے, ہاں اس کی دلیل ہے نا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب جا رہا تھا تو چونٹی نے بولی تھی نا دوسری چونٹیوں کو, تو وہ اللہ سے کیا کہتی ہے کیا فریاد کرتی ہے پانی مانگتی ہے, اس کی بھی دلیل ہے حدیث میں. تو چونٹی جو بول رہی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے, انسان بولتا ہے اس کو بھی اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے. اور جو اور حشرات ہیں رات کو جو سکون کر رہے ہیں دن کو جو حرکت کرتے ہیں سب کی وہ سنتا اور جانتا ہے. اب اس کے مقابلے میں کوئی اور ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کا ہے یہ سب کچھ؟ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض, کہ تم یہ مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بناؤں ولی بناؤں, جبکہ اللہ ہے فاطر. فاطر میں نے آپ کو بتایا نا, نہ صرف پیدا کرنا بلکہ اس کی نوک پلک سنوارنا بھی. دیکھیں زمین کہنا بڑا آسان ہے اور آسمان کا نام لینا تو بڑا آسان ہے, صرف ٹو ورڈز ہی ہیں نا, مگر اگر آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں وہی بات ہے کہ آسمانوں کی ہی اگر آپ وسعت کو دیکھیں تو دنگ رہ جاتی عقل. اور اس کو بنانے والا اور اس کو سنوارنے والا اور اس کی پرفیکشن کرنے والا اور اس کو بیوٹیفل کرنے والا وہ کون رب ہوگا, وہ کیسا ہوگا؟ یہ کتنی بڑی مخلوق ہے, اتنی بڑی مخلوق کو صرف پیدا نہیں کیا اس کو چلا بھی رہا ہے. اور زمین, زمین کو بھی پھر آپ سوچیں اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ دیکھیں, اس کے اندر جو لاوے ہیں اور اس کے اوپر جو پہاڑ ہیں اور اس کے اوپر جو پانی ہے اور اس کے اوپر جو خشکی ہے, سب چیزوں کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کس نے اس کو پیدا کر کے اس کو سنوارا اور اس کو بیوٹیفل بنایا. فرمایا کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور ولی بناؤں؟ ولی کون ہوتا ہے؟ سرپرست بھی, دوست بھی, سپورٹر بھی, جسے مدد لی جائے, جسے شیئر کیا جائے. تو تم یہ مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ دوں, جو جو رب اتنی طاقتوں کا مالک ہے میں اس کو چھوڑ دوں اور کسی اور کے پر بھروسہ کرنا شروع کر دوں، اس کو اپنا ولی بنا لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی اور مدد کرنے کی پوری طاقت تو رکھتا نہیں، کسی کو میری سمجھ نہیں آ سکتی، کوئی میرے اندر کے جذبات کو اور احساسات کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ سمجھ وہی سکتا جس نے پیدا کیا۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو جانتا ہے کہ ہر وقت میں کس کیفیت سے گزر رہی ہوں، کوئی سنے نہ سنے، کوئی کہے نہ کہے، دل کے اندر کی بات کو بھی وہ جان لیتا، پھر کوئی اور ولی کیسے ہو سکتا اس کے سوا؟ اس کو چھوڑ کے میں کسی اور کو ولی بناؤں؟ ولی کون ہو سکتا ہے؟ نمبر ون، فاطر السماوات والارض، جس نے اتنی بڑی کائنات بنا ڈالی وہ ہے میرا ولی۔ واہ، نمبر ٹو، واہ یطعم ولا یطعم۔ اب نمبر ٹو اس پہ لگا لے، کیوں میں اس کو ولی بناؤں؟ اس لیے کہ وہ تو کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا، یعنی اس کو نہیں کوئی کھلاتا، وہ تو بے نیاز ہے کھانے پینے سے، ہاں مگر وہ سب کو کھلاتا ہے، سب کو کھلا کے بھی تھکتا نہیں۔ اور کھانا کھانا ایک کمزوری ہے، جیسے پچھلی اس میں آیا نا سورہ مائدہ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے تھے، تو کھانا ایک، میں نے آپ کو بتایا تھا، کمزوری، کیونکہ انسان کھاتا ہے تو اس کا مطلب وہ کھانے کا محتاج ہے، وہ نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خود نہیں کھاتا، وہ کھلاتا ہے، جبکہ باقی جتنے کو بھی کسی نے ولی بنایا ہوا ہے وہ تو خود کھاتے ہیں، ان کو روزی روٹی چاہیے، ان کو کہیں نہ کہیں سے، اگر وہ کوئی درگاہ ہے تو وہاں پہ بھی دیکھیں ان کا انتظام کیسے چلتا ہے، لوگ نظر نیازیں وہاں پہ دیتے ہیں تو پھر ان کا انتظام چلتا ہے، تم خود وہاں پہ روزیاں مانگنے جاتے ہو، جبکہ خود دیکھو کہ وہ تو خود محتاج ہے۔ دنیا میں جتنے ولی بنائے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی کا بھی آپ نام لیں، سب خود محتاج ہیں، سب خود کھاتے ہیں، یا پھر ان کے وہاں پہ چڑھاوے نہ چڑھائے جائیں تو وہ ان کا وہ آستانے درگاہیں چلیں گی نہیں۔ تو اللہ اور دوسرے جھوٹے خداؤں میں یہی فرق ہے کہ ان سب کے لیے کچھ پیش کیا جاتا ہے، ورنہ وہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے پجاری نہ ہوں، ان کے ماننے والے ختم ہو جائیں تو وہ ان کا کوئی وہاں پہ پوچھنے والا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ خود نہیں کھاتا، وہ کھلاتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، تم سے نہیں لیتا رزق۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی پھر آپ ان کو کہہ دیں کہ میں، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہوا کہ میں سب سے پہلے اسلام لے کر آؤں، یعنی میں سب سے پہلے اپنا سر جھکا دوں، اس لیے کہ میں رسول ہوں، اور رسول امام ہوتا ہے نا، لیڈ کرتا ہے، وہ آگے ہوتا ہے، تو مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، میں سب سے آگے، سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری کروں۔ انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ پہلے کوئی اور کرے پھر میں سوچوں گی کہ میں کروں یا نہیں کروں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم کوئی اللہ کا حکم پڑھتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فرینڈس کر رہی ہیں کہ نہیں، اچھا اگر انہوں نے کرنا شروع کر دیا تو پھر میں بھی آہستہ آہستہ سوچتی ہوں کہ اچھا چلو میں بھی ہمت کرتی ہوں۔ خود پہل کرتے ہوئے انسان ڈرتا ہے، میں سب سے پہلے کروں، جبکہ یہاں پہ کیا فرمایا گیا، اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں ہوں سب سے پہلے سبمٹ کرنے والا۔ اسے کیا پتا چلتا ہے، اللہ کی بات ماننے میں پہل کرنی چاہیے، نمبر ون بننا چاہیے کہ میں سب سے پہلے اٹھ کے کروں گی یہ کام، یہ اللہ کا حکم ہے، میں سب سے پہلے اس کو مانتی ہوں، کیونکہ دیکھا دیکھی تو انسان پھر کر ہی لیتا ہے، جب سارے ہی کرنے لگتے ہیں تب کیا بڑی بات ہو گئی اور آپ نے بھی کر لیا، جب ابھی لوگ سوچ ہی رہے ہوں تب آگے بڑھ کے کر لیں، اور جو پہلے شروع میں کرنے کا جو درجہ ہے نا وہ بعد میں کرنے کا نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام میں بھی کچھ سابقون الاولون ہیں، شروع میں ایمان لے کر آنے والے، جو ان کا مقام اور مرتبہ اور درجہ ہے وہ بعد میں آنے والوں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ویٹ نہیں کرنا چاہیے، سبمیشن میں فوراً سبمٹ کر دینا چاہیے، میں فرسٹ آؤں، فرسٹ آنا اچھا لگتا ہے نا، بچوں کو بھی چاہتے ہیں کلاس میں فرسٹ آئیں، تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہم فرسٹ آنا کیوں نہیں چاہتے، اس میں لاسٹ رہنا چاہتے ہیں، اس میں پہلے دوست فرسٹ آ جائے، پھر سیکنڈ دوسری دوست آئے، پھر تھرڈ تیسری آئے، تو پھر ہمیں حوصلہ کچھ ہوتا ہے کہ اچھا چلو میں بھی اب کر ہی دیتی ہوں، ساری دوستوں نے کر ہی لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم ہونا مشرقین میں سے، آپ یہ فرما دیں کہ میں مشرقین میں سے نہیں ہوں گا، میں مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے سبمٹ کروں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ شرک نہیں کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی شرک نہیں کرنا تھا، لیکن امت کو بتایا گیا کہ آپ نے کبھی ایسا نہیں کرنا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اب یہ بڑی زبردست آیت ہے، اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں بھی، بے شک میں بھی ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی بڑے دن کے عذاب سے۔ اللہ اکبر، یعنی میں بھی ایگزمپٹڈ نہیں ہوں، میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں نا تو میں خود سب سے پہلے کر رہا ہوں، مجھے بھی ڈر ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلی پچھلی خطائیں معاف اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے، اور ظاہری بات ہے ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے کوئی انسان بھی اس مقام اور مرتبے پہ کبھی نہیں پہنچا جتنا بڑا بلند مرتبہ ان کا ہے، انسانوں میں بھی سب سے بلند مرتبہ ان کا، پھر وہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں اپنے رب کی نافرمانی کرنے سے، میں اللہ کی گرفت سے ڈرتا ہوں، کتنی پاورفل بات ہے یہ۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پھر تم سوچو کہ تمہیں کتنا ڈرنا چاہیے، سوچیں کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو ہمیں بھی اس طرح ڈر لگتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے سے یہ نافرمانی ہو گئی، مثلا آپ کو کوئی کسی گناہ کی طرف بلاتا ہے، غلط کام کی طرف بلاتا ہے، تو کبھی ڈر لگتا ہے اس طرح کہ اگر مجھ سے یہ کام ہو گیا، اگر میں نے یہ کر لیا تو مجھے قیامت کے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، یہ الفاظ ہماری بھی زبان پہ کبھی آئے ہیں؟ ہم تو یہ اتنے نڈر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارا حال کیا ہے، جن کو دنیا میں کچھ خبریاں مل چکی ہیں وہ ڈر رہے ہیں، اور جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ آرام سے بیٹھے ہیں۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں یہ بات پتا تھی جو ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے اور بس کچھ بھی نہیں ہونا، کوئی بات نہیں جتنا مرضی غلط کرتے رہو، بس اس نے تو کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے، بس اب ہمارا تو بیڑا پار ہو گیا، ہم تو بالکل سیف ہیں۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھی کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہم تو بڑی تسلی لے کے بیٹھے ہوئے نا، تو وہ کیوں یہ فرما رہے ہیں کہ میں تو ڈرتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، پیغمبر ہو کے بھی آپ ڈر رہے ہیں، تو جب بتائیں کہ ہمیں پھر کس قدر ڈر رکھنا چاہیے، اور لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ اتنے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں وہاں پہ بچا ہی لیں گے، اگر اپنے لیے وہ اتنا ڈر رہے ہیں کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے تو ہمیں کیسے زبردستی چھڑا لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پکڑ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں بھی یاد کر لینا چاہیے، کسی بھی گناہ کو سامنے دیکھیں یا کوئی بلائے تو ان خوف ہونا صحیح تو ربی آداب، میں نے مجھے تو ڈر لگتا ہے اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو میں کیسے بچوں گی اس بڑے دن کے عذاب سے۔ میں یوسرف آن ہوں یوم ادن فقط راہیما، جو کوئی پھیرا گیا اس دن، کس چیز سے پھیرا گیا؟ ان ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ عذاب سے، جو کوئی عذاب سے ٹرن اوے کر دیا گیا، پھیر دیا گیا، آخرت کی سزا سے بچ گیا، جہنم کی آگ سے بچ گیا، اس دن فقد رحمہ، تو تحقیق اس نے رحم کیا اس پر، اللہ تعالی کا رحم ہوگا اگر کوئی اس دن بچ جاتا ہے۔ فائنل تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس پر وہ رحم کرے، اس لیے کہ وہ جس پہ چاہے رحم کرے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ مگر اپنی طرف سے انسان یہی کوشش کرے کہ اس عذاب سے آخرت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچتا رہے، اس لیے کہ جو عذاب سے بچا لیا گیا تو سمجھ لیں اس کے اوپر رحم ہو گیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ ہے کامیابی، اور بڑی کامیابی، کھلی کامیابی۔ کامیابی اس کو کہتے ہیں، جیسے کوئی کہے نا کامیابی تو اس کو کہتے ہیں، بھائی یہ ہوا کامیاب جس نے، جس کو ہارورڈ میں مل گیا ایڈمیشن، وہ ہے کامیاب۔ جو بڑا ڈاکٹر بن گیا وہ ہے کامیاب۔ جس نے فلاں جگہ پہ مینشن خرید لیا وہ ہے اصل میں کامیاب۔ بھائی ہم ایسی مثالیں دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیابی تو یہ ہے، اگر تم بچ گئے نا قیامت کے دن عذاب سے تو یہ ہے کامیابی، جو تم میں سے جس کی بچت ہو گئی۔ کیونکہ دنیا کی کتنی بھی بڑی کامیابی انسان کو مل جائے مگر ایک دن وہ ختم ہو جانے والی۔ کتنے سال رہیں گی؟ 70 سال، 100 سال زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد تو خاتمہ انسان کا بھی ہو جانا ہے، تو ان چیزوں نے کیا رہنا؟ اور وہ عذاب ایسا ہے کہ جس کا ایک سیکنڈ، ایک لمحہ بھی انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اس میں پڑے رہنا، سوچیں کہ وہ تو سارا کچھ بھلا دے گا، یہ دنیا کی لگژریز اور دنیا کی خوشیاں اور سامان یہ سب بھلا دے گا۔ جو اس سے پھیر دیا گیا نا اس کو کامیابی سمجھو۔ ہم بھی اپنے لیے اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں۔ اب ہمارے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمارے کامیابی اور ناکامی کے، سکسیس اور فیلئر کے کرائٹیریاز بدل جانے چاہیے۔ پہلے ہمارا کرائٹیریا وہی ہوتا تھا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد کم از کم ہمیں اتنی سمجھ آ جانی چاہیے کہ سکسیس کیا ہوتی ہے۔ اب تو کم از کم ہماری رال نہ ٹپکے، ہمارے منہ میں پانی نہ آ جائے جب ہم دیکھیں ہاں واقعی وہ کامیاب ہے، بھائی دیکھو کیا کیا، کس کیسی گاڑی میں بیٹھ کے آئی ہے، کیا اس نے پہنا ہوا ہے، کیا عالی شان اس کا گھر ہے، اور اسے دیکھ کے ہم بس آہیں بھرتے رہیں اور سوچیں گے کتنی خوش قسمت ہے، کتنی کامیابی اس کو ملی۔ یہ اب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس کے لیے ہے جو، جس نے قرآن سے، جس کو کوئی، یعنی اس کو کوئی علم نہ ہو قرآن کا، جس کو کامیابی کا، صحیح کامیابی کا میننگ پتہ چل گیا نا قرآن پڑھ کے، تو اب تو بے پرواہ ہو جانا چاہیے آپ کو ایسی چیزوں سے۔ اب تو کامیابی دکھنی یہ چاہیے کہ اگر اللہ نے مجھے اس دن بچا لیا نا عذاب سے تب ہوں میں کامیاب۔ کوئی دنیا میں کامیاب کہے بھی تو اس کو کامیابی مت سمجھا کرے۔ اگر کوئی آپ کو کہے آپ تو بڑی سکسیسفل ہیں، بھائی واہ آپ کی کیا بات ہے، مت پھولے سمائیں، اس لیے کہ آپ کو تب پتہ چلے گا آپ کامیاب ہیں یا نہیں جب قیامت کا دن آئے گا اور رزلٹ نکل آئے گا۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیابی۔ تب آپ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ ہاں آج میں کامیاب ہو گئی، اس سے پہلے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل جانا یہ کوئی کامیابی نہیں، نمبر لے لینا، پاس ہو جانا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو کامیابی سمجھ کے انسان اتنا وہ ہو جائے کہ بس ہر چیز بھول جائے، اس چیز میں خوشی میں آپے سے باہر ہو جائے، جی میں تو بہت بڑی چیز بن گئی، یہ کوئی کامیابیاں نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچائے اللہ تم کو کوئی نقصان تو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اس کو سوائے وہی۔ دل چاہتا ہے کہ یہ والی آیت تو ہم سب گھول کے پی لیں۔ گھول کے پینے کا مطلب نہیں یہ نہیں کہ واقعی ہم اس کو پانی میں گھولیں اور پی لیں، مطلب یہ اپنے اندر بٹھا لیں، اس کو چاہے یاد کر لیں، ان تینوں آیتوں کو، تینوں نہیں تو کم از کم اس کو تو کر لیں۔ اس آیت میں وہ عقیدہ ہے جو ہمیں بار بار یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہم سب سے زیادہ بھولتے ہیں، اس لیے کہ زندگی میں نفع بھی ہے تو نقصان بھی ہے، جہاں پہ خوشی ہے تو وہاں پہ غم بھی ہیں، وہاں پہ آسانی ہے تو وہاں پہ مشکلات بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تم کو پہنچائے کوئی نقصان تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب آپ اپنی کوئی بھی مسئلہ جو آپ کا ہے نا اس کو سامنے رکھ لیں اور یہ سوچیں کہ جو میرا مسئلہ ہے چاہے وہ کوئی بیماری ہے چاہے کوئی اور پریشانی ہے اگر اللہ نے یہ مجھے پریشانی دے دی تو کوئی اس کو دور کرنے والا ہے ہی نہیں، الا ہوا سوائے اس کے وہی ہے، وہی ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں اس کو پکا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے یہ ایمان، اور ہوا کی جگہ نا بہت سارے اور نام آ جاتے ہیں۔ آتے ہیں یا نہیں بتائیں؟ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ذہن میں آتا ہے نا فلاں اس کو دور کرے گا، فلاں کرے گا، فلاں کے پاس چلی جاؤں تو وہ ایسا کر دے گا، بہت سارے نام آ جاتے ہیں، فلاں جگہ، فلاں لوگ، فلاں پیر بابا، فلاں مزار، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، وہ ہے جو دور کرنے والا ہے میرے اس نقصان کو۔ فرمایا نہیں، تو کہتی ہیں روزانہ ہمیں اس آیت کو پڑھنا چاہیے، کہیں لکھ کے ہمیں لگا لینا چاہیے اپنے سامنے تاکہ بار بار ہمیں یہ ریمائنڈر ملتا رہے۔ کوئی بھی نقصان کوئی نہیں دور کر سکتا، ہمیں ہمارا کوئی پیارا ہو، ہمارا بچہ ہے، ہمارے کوئی والدین ہیں، کوئی اگر بیمار ہے، ہم پورا زور بھی لگا لیں، ہم ان سے کتنی بھی محبت کرتے ہیں، پورا زور بھی لگا دیں تو ہم ان کو شفا نہیں دے سکتے۔ کوئی دکھ میں ہے، ہم ان کی بہت خیر خواہی کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، مگر اس کا دکھ دور نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے بھی رہے نا کیا کروں اس کا، میں کس طرح میں کچھ کر دوں کہ اس کا دکھ دور ہو جائے، نہیں کر سکتے، یہ اختیار رب کو ہے۔ تو انسان جہاں پہ ٹوٹلی بے اختیار ہو جاتا ہے نا، بے بس ہو جاتا ہے، وہیں تو رب ہے، ہاں ایک اللہ ہے جو یہ کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود سے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پہ سوار ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا، کچھ دور چلنے کے بعد میری طرف متوجہ کے فرمایا اے لڑکے، میں نے عرض کیا حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تم کو یاد رکھے گا، تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اس کو ہر حال میں اپنے سامنے پاؤ گے، تم امن اور عافیت اور خوشی کے وقت اللہ تعالیٰ کو پہچانو تو تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ تم کو پہچانے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ تم امن میں جب تمہارے پاس خوشیاں ہوں، عیش ہو نا، اس وقت تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ مصیبت کے وقت تمہیں یاد رکھے گا۔ جب تم کو سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو، اور مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے قلم میں تقدیر اس کو لکھ چکا ہے، تقدیر کا قلم اس کو لکھ چکا ہے، اگر ساری مخلوق بھی مل کے اس کی کوشش کریں کہ تم کو فائدہ پہنچا دیں جو اللہ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھا، تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گے، اور اگر وہ سارے مل کے اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نقصان پہنچائیں جو تمہاری قسمت میں نہیں ہے، تو ہرگز اس پر قدرت نہیں پائیں گے۔ اگر تم کر سکتے ہو کہ یقین کے ساتھ صبر پر عمل کرو تو ایسا ضرور کر لو، اگر اس پر قدرت نہیں تو صبر کرو، کیونکہ اپنی خلاف تباہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر و برکت ہے۔ یعنی جو میری مرضی کے خلاف چیزیں ہیں نا، ان کے اوپر میں اگر صبر کروں نا تو اس میں بڑی خیر ہوتی ہے، اور اس پہ صبر کرنا تو سب سے مشکل ہے۔ اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ فراغی ہے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ یعنی آپ یہ اس کے اندر دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سوال کرو، مدد مانگنی ہو، صرف اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ تقدیر میں جو لکھ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، ساری مخلوق مل کے بھی اس کو چینج نہیں کر سکتے، نفع لکھ دیا ہے، اللہ چاہے تو چینج کر لے، کوئی اور نہیں چینج کر سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، نقصان دینا چاہے کوئی پہنچا نہیں سکتا جب تک تقدیر میں اللہ نے لکھ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دی ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو روک دے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں۔ اسی لیے دعا بھی ہے نا، ہم یہ نماز کے بعد دعا بھی جب اذکار کرتے ہیں تو اس میں ایک ذکر ہے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منک الجد. اللہ جو تو نے دیا نا اس کو کوئی روکنے والا نہیں, جو تو نے روک دیا اس کو کوئی دینے والا نہیں, کسی کوشش کرنے والے کی کوشش تیرے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنی واضح تعلیم کے باوجود, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہی تعلیم دیتے رہے, اس کے باوجود اس امت کا حال یہ ہے کہ خدا تو اسی کو کہتے ہیں کہ خدا ہمارا وہ اللہ ہے, لیکن ساری اتھارٹی سارے اختیارات مخلوق کو بانٹ دی ہیں. آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے نا جو مصیبت کے وقت اللہ کی بجائے اوروں کو پکارتی ہے, ان کے نام لے کے ان کی ناموں کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں, یا علی مدد, مولا علی مدد, اور اپنی حاجتیں مانگتے ہیں, اے مشکل کشا, اے حاجت روا, اے فلاں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر پہنچائے تجھ کو کوئی خیر, فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. خیر پہنچانے میں بھی اس کو کسی سے اجازت نہیں لینی پڑتی, کسی سے پوچھنا نہیں کہ میں اس بندے کو خیر پہنچاؤں کہ نہیں پہنچاؤں, نہیں, اختیار اس کا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت اور ذلت کے فیصلے وہ کرتا ہے, رزق روزی کے فیصلے وہ کرتا ہے, بھلائی برائی پہنچانے کے فیصلے وہ کرتا ہے, موت اور زندگی کے فیصلے وہ کرتا ہے, صحت اور بیماری کے فیصلے وہ کرتا ہے. تو پھر اس کے بعد ہمیں کس کے پاس جانا چاہیے؟ فلاں کے پاس اور فلاں کے پاس. ہمیں تو سب سے پہلے سبمٹ کرنے والے ہونا چاہیے کہ ان اکونا اول من اسلم, اللہ جب سارا کچھ تیرے پاس ہے, تیرے اختیار میں ہے, تیرے ہاتھ میں ہے, تو میں سب سے پہلے سبمٹ کرتی ہوں, سب سے پہلے تیرا آگے جھکتی ہوں. تو کیوں یہ شیطان ہمیں بھلاتا ہے؟ کیونکہ یہی چیزیں بھلا کے وہ پھر شرک کی طرف لے جاتا ہے. اور کیسے کراتا ہے؟ دیکھیں, جو انسان کے پر تکلیف کے, پریشانی کے, یا کوئی مصیبت, اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, کوئی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے نا, تو وہ ایک بہت نازک ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے. کس لحاظ سے نازک؟ اس کے ایمان کے لحاظ سے نا, بہت سینسیٹیو ٹائم ہوتا ہے, اس لیے کہ انسان اس وقت بہت جلدی ٹریپ ہو جاتا ہے شیطان کے پندے میں. کہ انسان چاہتا ہے نا, میں بس اس مشکل سے کسی طرح نکل آؤں, یہ مصیبت کسی طرح ٹل جائے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے, پہلے تو اللہ سے دعائیں کرنا شروع کرتا ہے. اب مشکل آسان ہی نہیں ہو رہی, مسئلہ ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے, مصیبت ہے کہ ٹل ہی نہیں رہی, بیماری ہے کہ دور ہی نہیں ہو رہی, تو شیطان پھر آتا ہے. اور شیطان موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نا انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ اچھا اب دیکھو فلانی جگہ چلے جاؤ گے تو وہ بھی ہے, فلانا مزار بھی ہے, فلانا پیر فقیر ہیں, فلانی جگہ ہے, وہاں پہ تمہارا کام بن سکتا ہے, وہ تمہیں دے سکتے ہیں یہ چیز. اور انسان مردوں کے پاس جا کے وہاں دعائیں کرنے لگتا ہے, اور وہاں سے سمجھنے لگتا ہے کہ یہاں سے میری یہ مراد پوری ہوگی, مجھے اولاد یہاں سے ملے گی, مجھے رزق یہاں سے ملے گا, میری جاب کے مسئلے یہاں سے حل ہوں گے, میرا نقصان یہاں سے پورا ہوگا, مجھے شفا یہاں سے ملے گی. بس کوئی آ کے کہہ دیتا ہے وہاں پہ دیکھ چڑھا دینا, بس وہاں پہ منت مانگ لو بس. تو قرآن پھر یہ سب کہہ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں کتنا اپوزٹ ہم چلتے ہیں نا قرآن سے. لیکن جس وقت پریشانی ہے نا, اس وقت ہی تو ٹیسٹ ہے, یہی تو وہ لمحہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ بندہ کیا کرتا ہے. ہم نے کیسے ہو جانا ہے کہ اللہ میں تیرے در پہ پڑاؤں نا, میں نے تیرا در نہیں چھوڑنا, مجھے ملے گا تو یہیں سے ملنا, دینا ہے تو تو نہیں دینا ہے, میں نے یہاں سے جانا ہی نہیں, میں اس فقیر کی طرح ہوں جو ایک در پہ چمٹ گیا. آپ نے دیکھا وہ خانہ کعبہ میں دروازے کے ساتھ اس کے کیسے لوگ چمٹے ہوتے ہیں اور کیسے رو رہے ہوتے ہیں. واقعی انسان ایسا بن جائے اپنی زندگی میں کہ بس اللہ کے در پہ چمٹ گئے تو اب اس کو میں نے چھوڑنا نہیں, اللہ تو نے نہیں دینا وہ بھی تیرا فیصلہ, تو نے دینا وہ بھی تیرا فیصلہ, میں نے نہیں اس در سے کہیں اور جانا. یہ ہے توحید. مگر یہ کون سی توحید ہے کہ کچھ دن بعد, کچھ مہینے بعد, یا کچھ سالوں بعد اب میرا دکھ یہاں سے نہیں دور ہوا تو چلو کسی اور کے دروازے پہ چلتی, یہ کون سی توحید ہے؟ ये तो ये है कि चिड़ियों नहीं तू ना सही, कोई और सही, और नहीं और सही। चलो जी कितने खुदा बनाए हुए। जब आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना तो याद रखें डॉक्टर नहीं शिफा दे सकता। देखिए यहाँ पे क्या है, इन यमसकल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफलहु इल्ला हुवा। डॉक्टर नहीं यहाँ पे आ सकता, इल्ला डॉक्टर नहीं है, इल्ला हुवा अल्लाह ही है वो ही। अगर वो तुम्हें कोई बीमारी देता है ना तो सिर्फ वो ही बीमारी को दूर कर सकता है। डॉक्टर भी अगर आपका इलाज करता है तो अल्लाह उसके हाथ में शिफा डाल देगा तो आपको शिफा मिल जाएगी, और अगर अल्लाह उसके हाथ में शिफा नहीं डालता तो डॉक्टर तो कई मरीजों को देखते हैं, सारे तो नहीं ठीक हो जाते। तो अपने अकीदे को सही करें, ये अकीदे की बात है। सहाबा कराम की जूती का तस्मा भी टूटता था ना तो अल्लाह से मांगते थे वो देगा, उनके पास नमक कम पड़ जाता था तो वो भी अल्लाह से मांगते थे कि अल्लाह ही देगा, और अल्लाह देता था। रोजी रसा भी अल्लाह है, हाजत रवा भी अल्लाह है, मुश्किल कुशा भी अल्लाह है। फिर हम यहां से क्यों एकदम अल्लाह के दर से क्यों एकदम मायूस हो जाते हैं, इसको क्यों फौरन छोड़ देते हैं। एक किसी की रिवायत आती है कि कोई एक डाकू था मशहूर, और गया एक जगह डाका मारने के लिए, तो रास्ते में जा रहा था तो एक जगह कहता कि मैं और मेरे साथी बैठे हुए थे, वहां पे हमने देखा कि खजूर के 3 दरख्त हैं, 2 पे तो खूब फल आ रहा है और एक बिल्कुल खुश्क है, और एक चिड़िया बार बार आती है और फलदार दरख्तों पर ताजा खजूर अपनी चोंच में लेके उस खुश्क दरख्त पे चली जाती है। तो हमें बड़ी हैरत हुई कि 10 दफा इस चिड़िया को हमने ये ले जाते देखा कि यहां से उठाती और वहां पे ले जाती। तो उसने डाकू ने कहा कि मुझे ख्याल हुआ कि मैं चढ़ के तो देखूं ये चिड़िया इस खजूर को क्या करती है। तो कहता है मैंने उस दरख्त की चोटी पे जाके देखा, वहां पे एक अंधा सांप है मुंह खोले हुए पड़ा हुआ, और ये वो चिड़िया जो है वो खजूर जो तरोताजा थी उसके मुंह में डाल देती। मुझे ये देख के इतनी इबरत हुई मैं रोने लगा। मैंने कहा मेरे मौला ये सांप जिसके मारने का हुक्म तेरे नबी ने दिया, जब ये अंधा हो गया तो तूने इसको रोजी पहुंचाने के लिए चिड़िया को मुकर्रर कर दिया, और मैं तेरा बंदा, मैं तेरी तौहीद का इकरार करने वाला, मैं लोगों को लूटने में लगा हूं। तो उसने वहीं पे तौबा कर ली, अपनी तलवार फेंक दी, और ये तौबा अल्लाह से तौबा करके और एक नेक जिंदगी की तरफ आ गई। तो रिज्क भी अल्लाह ताला पहुंचाता है। देखा कैसे अल्लाह ने हर एक के लिए रिज्क का इंतजाम किया। हमें रिज्क की मुश्किल पड़ जाए तो हम कितनी जगहों पे जाते हैं कि फलां करेगा, फलां दिलाएगा, फलाने के हाथ में है, ये भी बोल देते हैं फलाने के हाथ में है बस। अल्लाह हू अकबर। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिर्मिज़ी में है कि जब अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरे आगे हाथ उठाता है तो मुझे शर्म आती है कि मैं इन हाथों को कैसे खाली लौटाऊं, अल्लाह को हया आती है कि मैं कैसे इनको खाली लौटा दूं। लेकिन बंदा इतना जल्दबाज है ना कि वो कहता बस इसी वक्त अगर होगा तो होगा, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूं कहीं और। ये कैसी बेमुरबती है। तो हम इस बात को पल्ले बांध लें, इस बात को जहन में बिठाएं, इसको रोज पढ़ें। वहुवल काहिरु फौका इबादी, और वो गलबा रखने वाला है अपने बंदों पर। और काहिर का मतलब मैंने आपको जैसे बताया, जैसे हम कहें कि कंट्रोलर है, जोर रखता है अपने बंदे पे, ये अपने सारे बंदों पर उसकी पूरी कुदरत है, पूरी कमांड है, वो जो चाहे करे, जब चाहे करे, जैसा चाहे कर सकता है अपनी मखलूक के साथ। तो इस उसकी इख्तियार की कोई शक्ल आप देखते हैं अपने ऊपर? एक तो देखे ना, जो फैसला अल्लाह ने कर रखा है ना, जो फैसला भी, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, बंदा उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो ये उसका कहर है, ये वो वाला कहर नहीं है जो उर्दू में बोलते हैं। हम तो इंसान इतना कमजोर है, हम अपने बोल पे भी इख्तियार नहीं रखते, बोलना कुछ चाहते हैं और स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, बोल कुछ और ही देते हैं। जागना चाहते हैं, बार हजार कोशिश कर लें मगर नींद ऐसे घेरे ले گھیر لیتی ہے، انسان کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اختیار ہی نہیں رہتا۔ جا کر دکھائیں اگر ہم سمجھتے ہیں نا ہمارا اختیار ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں بھوک نہ لگے، کتنا بھی کھا لیں کچھ دیر بعد پھر بھوک لگ جاتی ہے۔ اپنے جسم پہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا اختیار ہے، کیا اختیار ہے آپ دیکھیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمیشہ ہم جوان رہیں، بڑھاپا کبھی نہ آئے، لاکھ کریمیں لگا لیں، انجیکشن لگوا لیں، بڑھاپا پھر بھی آ جاتا ہے، رکتا ہی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کبھی ہماری نظر نہ کمزور ہو، مگر جیسے عمر گزرتی جاتی ہے نظر آنا کم ہوتا جاتا ہے، دانت گرنے لگتے ہیں، کمر جھکنے لگتی، بال سفید ہونے لگتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ یہ سب کچھ ہو، طاقت کم ہونے لگتی۔ تو اے انسان، تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو خود اپنے اوپر اختیار نہیں رکھتا، تو کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے۔ وہ صرف چھوٹا سا اختیار جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے نا، صرف اتنا سا کہ برائی یا بھلائی ان میں سے کوئی ایک چوز کر لو۔ انسان اتنا نا سمجھ ہے کہ اسی کو ٹوٹل اختیار سمجھ لیتا، کہ بس ہر چیز پتہ نہیں میرے اختیار میں اکڑتا پھرتا ہے، پھولتا پھرتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ واہو القاہر فوق عبادہ، وہ ہے غلبہ رکھنے والا اپنے بندوں پر۔ وہ انسان کتنا پاگل ہے، تیرا تو اپنے دل کی دھڑکن پہ بھی اختیار نہیں، اور کسی چیز پہ اختیار کیا ہوگا، اپنے جگر پھیپڑوں پہ، گردوں پہ کوئی اختیار نہیں۔ یہ ایک فریکوینسی تک ہم اپنی کانوں سے سن سکتے ہیں، آواز سن سکتے ہیں، اس سے فریکوینسی اوپر ہو جائے تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں، ایک حد تک روشنی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو تو ٹھیک ہے، اس سے کم ہو تو نظر ہی نہیں آئے گا، اس سے زیادہ ہو جائے گی تو اندھے ہو جائیں گے۔ کتنے کمزور ہیں، سوچیں تو صحیح۔ تو پھر انسان پہ اختیار کس کا ہے؟ اس رب کا۔ کیا یہ اختیار آپ کو محسوس ہوتا ہے اپنے اوپر؟ ہوتا ہے محسوس؟ اگر ہوتا ہے تو پھر جھکتے کیوں نہیں اس کے سامنے؟ وہ الحکیم الخبیر، وہ حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے اور وہ باخبر ہے ہر چیز سے۔ قل ایو شئین اکبر شہادہ، کہہ دو کون سی چیز ہے بڑی شہادت میں، کس کی یعنی گواہی سب سے بڑی ہے۔ اب اس کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں تو کوئی گواہی نہیں ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ، آپ کا گواہ کون ہے؟ کہ کوئی تو ہمیں نہیں ملتا ایسا کہ آپ کا کوئی گواہی دینے والا ہو۔ ہم نے یہودیوں سے بھی پوچھا، ہم نے نصارہ سے بھی پوچھا، ان سے بھی ہم نے پوری تحقیق کی، پوری کوشش کی، لیکن کوئی بھی نہیں آپ کی گواہی دینے کو تیار ہے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ رسول ہیں۔ تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی آپ کہہ دیں اللہ سے بڑھ کے کس کی گواہی ہو سکتی، جس کے قبضے میں پورا جہان ہے، جو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ دیکھیں انسانوں کی گواہی تو اتنی ریلائبل نہیں نا ہو سکتی، ہم تو بھول بھی جاتے ہیں، ہمارا تو عقل بھی چھوٹی ہے، ہمارے تو علم بھی کم ہے۔ تو سب سے بڑی گواہی جو ہے نا وہ اللہ کی ہے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ کی، ان سے پہلے پوچھیں کس کی گواہی سب سے بڑی ہے، اور پھر خود ہی فرمایا اللہ کی گواہی، اس کی گواہی سے تو بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر شہیدم بینی و بینکم، وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، یعنی کہ اللہ ہی گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی اس بات پہ گواہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، وَأُوحِيَ، اور وحی کیا گیا میری طرف، هذا القرآن، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا۔ کیوں کیوں وحی کیا گیا؟ لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، بھی ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ میں تمہیں ڈراؤں۔ وہ مم بلاگا، اور اس کو بھی ڈراؤں جس کو یہ پہنچے، جس تک یہ قرآن پہنچ گیا میں اس کو بھی انذار کر دوں۔ اس سے پتا چلا کہ یعنی جس تک یہ قرآن پہنچا اس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار ہو گیا۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو قرآن پہنچ گیا میں اس کا نذیر ہوں، میں نے اس کو ڈرا دیا، پھر میں نے اس کو وارن کر دیا۔ نذیر، انذار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا، ویسے ڈرانا نہیں ہے، مطلب ہے وارننگ کہ دیکھو اگر تم نے یہ کام نہ چھوڑے تو آخرت کے دن کے انجام سے ڈرو، خبردار ہو جاؤ کہ وہاں پہ تمہیں جواب دینا پڑے گا، وہ بہت سخت دن آنے والا ہے، اس کے عذاب سے خود کو بچا لو۔ جو اس دن ناکام ہو گیا وہ تو ہمیشہ کا ناکام ہو گیا، وہ اتنی بڑی بلا ہے وہ دن، اتنا سخت دن ہے، اس سے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ برے انجام سے بچ جاؤ، یہ کتنی بڑی خیر ہے۔ کوئی آپ کو یہ بتا دے نا کہ اچھا اگر آپ نے اس وینڈنگ مشین، یہ چلتی نہیں ہے، اس میں اگر آپ نے یہ $10 کا بل ڈال دیا تو یہ واپس نہیں نکلے گا، آپ اس کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں، دیکھو اس نے مجھے نقصان سے بچا لیا $10 کے اس کے اوپر۔ اور ایک انسان آپ کو بتا رہا ہے ہمیشہ کے نقصان سے بچنے کا طریقہ، اور کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں، نہ وہ بات سن رہے ہیں، نہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہمیں یہ پرواہ ہے کہ ہم نے کوئی بچنا ہے اس دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے؟ فرمایا اوہی الیہ ھذا القرآن، میرے اوپر یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں وارن کر دوں اس دن سے، یعنی یہ ہے مقصد قرآن کے آنے کا کہ آپ کو وارننگ مل جائے۔ یہ نا کل کو کہنا کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں، ہمیں کیا پتا تھا، اچھا اگر ہمیں پتا ہوتا تو ہم تو بہت اچھے کام کرتے، تو یہ تاکہ کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہ جائے۔ پھر تمہیں اللہ کے نبی آج ڈرا رہے ہیں، اس قرآن کے ساتھ ڈرا رہے ہیں، یہ قرآن سنا کے ڈرا رہے ہیں، پھر ہمیں وارننگ مل رہی ہے یا نہیں؟ پھر آگے ہماری مرضی کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے نا، اس دن کے آنے سے خبردار کرتا ہے نا۔ اور وَمَن بَلَغَ، اور صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جن کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جس تک بھی پہنچ گیا، جس تک بھی یہ قرآن پہنچے، جس کو بھی پہنچے اس کو انذار ہو گیا، اس کا مطلب ہم تک پہنچ گیا نا قرآن۔ اب ہم بھی نہیں یہ کہہ سکتے ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہمارے ہر ایک کے گھر میں، بک شیلف میں یا گھروں میں یہ قرآن پڑا ہوا ہے، بڑے خوبصورت غلافوں میں، ایک سے زیادہ کاپیز پڑی ہوئی ہیں، ہم میں سے کوئی قیامت کے دن یہ نہیں کھڑا ہو کے کہہ سکے گا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ جیسے کئی خواتین جب ان کو قرآن کی طرف دعوت دی جاتی ہے وہ کہتی ہیں ہم تو اسی لیے نہیں قرآن پڑھتے کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا تو پھر ہم عمل کرنا پڑے گا، تو ابھی تو ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم اللہ کو جا کے کہہ دیں گے۔ اچھا اب یہ سوچ رہی ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں چل رہا ان کی باتیں، میرا خیال میں یہی سوچ رہی ہوں گی، اس لیے اتنے آرام سے کہتی ہیں۔ تو اگر ہم نے پڑھ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں پوچھے گا ہم نے عمل کیوں نہیں کیا، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یعنی اللہ کو یہ آپ کی بات نہیں پتا چلی، اس نے نہیں سنی، یعنی اس کے سمیع اور بصیر ہونے پہ بھی کوئی ایمان ہے یا نہیں؟ وہ تو سن رہا ہے نا کہ یہ تو وہ یہودیوں والی بات ہو گئی کہ تم ان کو یہ نہ بتانا ورنہ وہ یہ تمہارے خلاف قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں پہ جھگڑیں گے، تو ان کو نہیں پتا کہ اللہ سن رہا۔ تو یہ قرآن اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا گیا میری طرف تاکہ میں تمہیں بتا دوں، اور جس کو یہ پہنچے، یعنی میں تمہیں پہنچا دوں اور تمہارے علاوہ جس کو بھی یہ پہنچے اس تک بھی یہ قرآن، یعنی رہتی دنیا تک اب یہی قرآن چلے گا۔ یعنی اس سے بھی آپ کی نبوت کا پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک کے لیے، وَمَن بَلَغَ، جس کو پہنچے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے، یہ اس کا مقصد تو انذار تھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ شاید زندوں کو تو انذار کی ضرورت نہیں ہے، مردوں کو انذار کر دو، ان کو ڈرا دو، وہ تو چلے گئے ہیں اب دنیا سے، ان کو آپ پیچھے پیچھے سوچتے ہیں کہ ہم بھیج دیتے ہیں ان کو یہ قرآن پڑھ پڑھ کے، ان کو انذار کی ضرورت ہے یا زندوں کو ضرورت ہے؟ پہلے یہ بتائیں، خود عقل بھی استعمال کرنی چاہیے، کس کو زیادہ ضرورت ہے؟ اب آپ مردوں کو ڈرائیں گے کہ بھئی ایک دن قیامت کا آنا ہے، اس سے ڈر جاؤ اور اپنے آپ کو صحیح کر لو، یہ ضرورت ان کو زیادہ یا آپ کو زیادہ جو زندہ بیٹھے ہیں؟ لیکن ہم ضرورت شاید ان کے لیے زیادہ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ہم اپنی زندگی میں تو قرآن نہیں پڑھتے، مگر ہم یہ سوچتے ہیں جب ہم مر جائیں گے تو پیچھے سے تم بھیجتے رہنا، تب ہمیں وہاں پہ ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر، یعنی دیکھو ہماری عقلوں کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور صحت مند رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی پھر اس کو یاد رکھا، اور یاد رکھنے کے بعد اس کو امت تک پہنچا دیا، جیسے سنا تھا ویسے پہنچا دیا۔ کیونکہ فرمایا کہ بعض دفعہ ایک آدمی خود کسی بات کو اتنا نہیں سمجھتا جتنا بعد میں آنے والا سمجھتا ہے جس کو یہ کلام اس نے پہنچایا۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ جس کو پہنچا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بھی زیادہ یاد رکھنے والا ہو اس بات کو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معرفت القرآن میں یہ حدیث ہے موجود، کہ دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ جس نے آگے میرے سے بات سنی, یہ قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی سنا گیا نا, تو جس نے بات سنی اور اس کو آگے پہنچایا. اب یہ پیغام کون آگے پہنچائے گا؟ جس کو شوق ہے اس دعا کو لینے کا. ہم بڑوں سے بزرگوں سے دعاؤں لینے کا شوق رکھتے ہیں نا, تو میرے نبی کی دعا ہے اس کے لیے. اب جس کو شوق ہے نبی کی دعا لینے کا وہ یہ کام کرے گا. جو بات سنی میرے سے ایز اٹ از آگے پہنچا دی. تو اب یہ پیغام ایز اٹ از ہر انسان تک پہنچانا, جتنی ہم میں جس حد تک بھی, ظاہر ہے ساری دنیا تک تو نہیں ہم پہنچا سکتے, مگر جتنی ہم میں طاقت ہے, جتنی ہم میں استطاعت ہے, جتنی بھی کیپیسٹی ہے, اس کو آگے تک پہنچائیں. ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے, اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فالوور ہے, متبع ہے, رسول کا متبع فالوور ہے, تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اللہ کی بات لوگوں کو اسی طرح پہنچائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی, لوگوں کو اسی طرح اللہ کی طرف بلائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, اور اسی طرح ڈرائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا. سمجھ آ گئی؟ جس کو یہ قرآن پہنچ جائے, اگر واقعی وہ سچا فالوور ہے, تو یہ کام کرے گا. اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے جتنی بات بھی ہم نے پڑھی ہے, جتنی بھی سمجھی ہے, جتنا بھی ہمیں ابھی تک علم ملا اس قرآن کا, اس کو آگے پہنچائے. اور حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن پہنچ گیا وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی. دیکھیں, ان سے ملاقات کر لی, ان کو دیکھ لیا. یہ قرآن جس کو بھی پہنچ گیا, تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جو ہے نا, اگر جن کو شوق ہوتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی, تو اگر زیارت کرنی ہے تو اس قرآن کی طرف آئیں. اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں, اے نبی, اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ, کیا تحقیق تم البتہ گواہی دیتے ہو ان ساری باتوں کو سن کے, اس کے بعد بھی کیا تم یہ کہتے ہو اَنَّ مَعَ اللَّهِ, کہ بے شک اللہ کے ساتھ, آلیہتن اخرا, اور بھی بہت سارے الہ ہیں. آلیہ جو ہے نا جمع ہے, بہت سارے الہ ہیں دوسرے بھی, کیا ابھی بھی تم یہ بات کہو گے؟ یعنی اتنی باتیں سننے کے بعد بھی ابھی تک تم یہی سوچتے ہو, جبکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی, اور اس سے زیادہ علم کس کا ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے. تو تم جو بھی کہو, قل لا اشہد, کہہ دیجئے میں تو یہ گواہی نہیں دیتا کہ اور کوئی الہ ہے. قل انما ہوا الہ واحد واننی بریء مما تشرکون, کہہ دیجئے کہ بے شک وہ الہ ہے ایک ہی, اور بے شک میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو, جو تم شرک کرتے ہو نا, میں اسے بری ذمہ ہوں, میں اس شرک میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں گا, میں یہ کام نہیں کر سکتا. اور دیکھیں شرک, میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا ابھی ہے, شرک صرف بتوں کے سامنے کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے. شرک جب کسی کے ساتھ کسی سے آپ دعا مانگتے ہیں وہ بھی شرک ہے, کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وہ بھی شرک ہے, کسی کا بھی طواف کرتے ہیں کسی جگہ کا بھی خانہ کعبہ کے علاوہ وہ بھی شرک ہے. کہ جو بھی عبادت کے سارے ریچولز ہیں نا, وہ کسی اور کے لیے بھی کریں, کسی اور کے نام کی نماز پڑھیں وہ بھی شرک ہے, کسی اور کے نام کا روزہ رکھیں وہ بھی شرک ہے. یہ سب شرک کی قسمیں ہیں. ہم شرک صرف سمجھتے ہیں اگر بت کھڑا کر لیا, اس کے سامنے جھکے, تو بس یہ شرک ہو گیا, باقی یہ جو ہم سارا کر رہے ہیں یہ کوئی شرک نہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. شرک کو پہچاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جس سے وہ راضی ہو گیا, اور اس کے کلام کو آگے پہنچانے والا بنا دے. اللہ شرک کی تمام اقسام سے ہم سب کو محفوظ رکھے, کیونکہ شرک ایک وہ گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا, باقی جس گناہ کو اللہ چاہے معاف فرما دے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنتے ہیں.
الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون.